بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات کے ساتھ جیسے ہیں ویسے ان کو یاد رکھنا، ان کا دھیان رکھنا اور ان کی دی ہوئی ذمہ داری کو اسی دھیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ حق تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی حقیقت ایسی ہے کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا۔ نہ ان کی طرف اشارہ ہو سکتا، نہ ان کو کوئی دیکھ سکتا، نہ وہ کسی حد بندی میں آ سکتے، نہ وہ کسی میں حلول کر سکتے، نہ وہ کسی کا جز ہیں، نہ وہ کسی کا کل ہیں۔ لم یلد ولم یولد ان کی شان ہے، وہ صمد اور بے نیاز ہیں۔ وہ مخلوق اور مخلوقات کے جتنے آثار ہوتے ہیں ان سب سے سبحان ہیں، مخلوق سے پاک، اور مخلوق کے جو اثرات ہوتے ہیں، مخلوق کے جو آثار ہیں، جو مخلوق کی صفات ہیں، مخلوق کے ساتھ جو تقاضے لگے ہوئے ہیں، ان سب تقاضوں سے اللہ پاک کی ذات سبحان ہے۔ جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں مخلوقات کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی، بالکل سب سے پاک صاف و قدوس ہیں۔ سبحان الملک القدوس، قدوس کے معنی آتے ہیں بالکل پاک صاف پوتر، کسی کے ساتھ میں ملتے نہیں، لیس کمثلی ہی شے، وہ ایسے ہیں کہ ان کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، اور وہی سننے والے ہیں وہی دیکھنے والے ہیں، وہ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے اس آیت کا، وہ ہوا ہوا پہلے آ گیا، وہی کا مطلب وہی سننے والے ہیں وہی دیکھنے والے ہیں، تو پھر ہمارے پاس سننا اور ہمارے پاس دیکھنا کہاں سے آ گیا؟ وہ سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی وہیں سے آیا، سننا دیکھنا تمہارے پاس نہیں ہو سکتا، ان کی والی بات کسی میں ہے ہی نہیں، یہ چیز بھی تمہارے پاس کہاں سے آ جائے گی؟ تو جس کے پاس میں بھی نظر آئے گی وہ امانتاً نظر آئے گی، امانت کے طور پر اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ شیڈ، اس کی کرن، اس کی تجلی، اس کا تمثل، یہ نظر آئے گا۔ لیس کمثلہ میں تنزیہ کا بیان ہے، اور وہ سمیع البصیر میں تشبیہ کا بیان ہے۔ الحق مشبہ والحق منزہ، اس کے باوجود حق تعالی شان وہ ہر ذرے سے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے ساتھ اور بڑی سے بڑی مخلوق کے ساتھ ایسا ربط رکھتے ہیں کہ ہر وقت ہر مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ ذرہ ہو، ایٹم ہو، چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو اور بڑی سے بڑی، پورے آسمان، پورے زمین، سورج، اور ایسے جتنے کواکب، ستارے، اور جتنی دنیایں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اس کا اندازہ بھی انسانوں کو نہیں ہو رہا، ایسے بڑے بڑے سیارے اور ثوابت، اور ایسی کہکشائیں، ملکی وے، جتنے بھی ہیں، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، خرب ہا کرب، بڑے بڑے فرشتے، چھوٹے چھوٹے فرشتے، بڑے فرشتے، درمیانی فرشتے، عنصر کے ساتھ رہنے والے فرشتے، عنصری فرشتے الگ ہیں، آسمان اول کے فرشتے، دوم کے، سوم کے، چاروں کے، پنجم کے، ششم کے، ہفتم کے، پھر ہفتم کے آگے کے فرشتے الگ ہیں، مہمیین کہتے ہیں ان کو، ملیالہ والے کہتے ہیں، حاملین عرش الگ ہیں، وہ فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں، حاملین عرش چار ہیں اس وقت، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے، اس وقت چار فرشتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تفسیر مظہری میں بیان فرمائی ہے کہ یہ چاروں فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں، یہ جن کے کندھوں پر عرش ہے، کہ ہر فرشتے کے درمیان، دو مونڈوں کے درمیان، پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایسے ہیں جیسے تل کسی کے مونڈے پہ ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ،
چار فرشتے ایسے ہیں، چاروں فرشتے ایسے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک کی صورت انسان کے مشابہ ہے، ایک کی صورت گدھ کے مشابہ ہے، ایک کی صورت شیر کے مشابہ ہے، بحیثیت مجموعی اس کی شیپ کو اگر بیان کیا جائے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہی بیان کرے ہیں۔ تو اس سے بڑے بڑے فرشتے، بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ذرہ بالکل، ذرے میں ذرہ، ذرے میں ذرہ، ذرے میں ایٹم سے ایٹم، ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، وہ سب کے قریب ہیں، وہ سب کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی ساتھ ہیں، آپ کے بھی ساتھ ہیں، اور ہر وقت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو، وہ ہر مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہر مخلوق سے قریب ہوتے ہیں، وہ ہر مخلوق سے اقرب ہوتے ہیں، وہ ہر مخلوق کو محیط ہوتے ہیں، وہ بکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط ہے، ہم بھی شے ہیں، ہم بھی ایک چیز ہیں، ان کو بھی محیط، ہمارے اندر ہزاروں لاکھوں شے ہیں، اس کو بھی وہ محیط ہے، کارپٹ بھی شے ہے، چھت بھی شے ہے، بلب بھی شے ہے، فین بھی شے ہے، دیوار بھی شے ہے، پردہ بھی شے ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ شے ہے، آسمان بھی شے ہے، زمین بھی شے ہے، پہاڑ بھی شے ہیں، دریا بھی شے ہیں، بادل بھی شے ہیں، چاند و سورج بھی شے ہیں، عرش و کرسی بھی شے میں ہی شامل ہے، جنت بھی شے ہے، جہنم بھی شے ہے، سارے فرشتے، سارے ارواح، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سب شے ہیں، سب کو محیط ہے، جو گزر گئے ان کو بھی، جو ہے ان کو بھی، جو آئیں گے ان کو بھی، جو یہاں ہیں ان کو بھی، جو وہاں ہیں ان کو بھی، آسمانوں میں ہوں کہ زمین میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عجیب صفات کے ہیں، اور ویسا کوئی بھی نہیں ہے، ویسی صفت کسی میں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی شان ہی ویسی ہے۔ تو تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ میں جیسا ہوں ویسا میرا دھیان رکھو، یعنی یاد مجھے ویسے رکھا کرو، استحضار ویسا ہونا چاہیے، وہ رب ہیں سب کے، سب کی ضرورت، سب کو باقی رکھنا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور کس کی کیا ضرورت ہے وہ جاننا، وہ سب کے رب ہیں۔ رب صرف کھانے پینے کا نام نہیں، رب السماوات، آسمانوں کے رب ہیں، تو آسمان کھاتے تھوڑے ہی ہیں، آسمان کھاتے نہیں، آسمان پیتے نہیں، کیا چاہیے ان کو اللہ جانتے، مگر چاہیے ان کو، تبھی تو وہ اس کے رب ہیں، ان کے پالنے والے ہیں، ان کو قائم رکھنے والے ہیں۔ والارض، زمین کے بھی وہ رب ہیں، رب العرش الکریم، عرش کریم کے بھی وہ رب ہیں، عرش بھی اللہ کا مربوب ہے، قرآن پاک میں صاف ہے، عرش کے بھی وہ رب ہیں، جنت کے بھی وہ رب ہیں، جہنم کے بھی وہ رب ہیں، رب الملائکہ، رب الملائکہ کی وہ روح، فرشتوں کے وہ رب ہیں، روح کے رب ہیں، روح کو الگ بھی شمار کرتے ہیں، جیسے کل بھی آئی تھی بات، تھوڑی وہ ایک عجیبی مخلوق ہے. وہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ روح کو 70,000 چہرے ہیں اور ہر چہرے میں 70,000 زبان ہیں اور ہر زبان سے 70,000 لغتوں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. وہ ایک عجیبی مخلوق ہے اور اس کا عزم, اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو ایک لقمے میں نگل جا سکتے ہیں. اگر اسے بڑھ کر لیں تو آسمان اور زمین پورے اندر پورے ساتھ کے ساتھ. وہ روح کو اس لیے الگ ذکر کیا جاتا ہے, رب الملائکت والروح, تنزل الملائکت والروح, ان کے بھی رب, روح کے بھی رب ہے. ہماری جو روحیں ہوتی ہیں وہ اس بڑی روح کے ہی اثرات ہوتے ہیں, وہ مگر وہ اصلی الگ ہے. وہ ایک عجیب ہی عالم ہے, وہ عالم ناسوت سے اوپر عالم مثال اور عالم مثال سے اوپر عالم ارواح. تکوینی عالم کے 3 درجے ہیں, عالم کون کے مراتب کونی بولتے ہیں ان کو, مراتب کونی الگ ہوتے ہیں, مراتب الہی الگ ہوتے ہیں, سب ملا کے 6 مرتبے ہوتے ہیں. مراتب الہی 3 ہوتے ہیں, مراتب کونی 3 ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ 6 مرتبوں کے اعتبار سے اپنے اسماء و صفات کو ظاہر کیے ہیں. احدیت کے بعد وحدت اور واحدیت, احدیت اور وحدت اور واحدیت, یہ 3 مراتب الہی کہلاتے ہیں. اور عالم ارواح اور عالم مثال اور عالم ناسوت, یہ مراتب کونی کہلاتے ہیں. احدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کا وہ مرتبہ جہاں سب چیزوں سے منقطع ہو کر ان کا تصور کیا, یعنی ان کی جو ذات ہے جس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا, پیغمبر بھی نہیں جان سکتا, کوئی مخلوق جان ہی نہیں سکتا, اس کو بطون البطون بولتے ہیں, اس کو منقطع الاشارہ بولتے ہیں, اس کے بیسیوں نام ہیں اس مرتبے کے, اس لیول کے. تو اس کے بعد سب سے پہلے اس مرتبہ احدیت کے بعد مرتبہ وحدت آتا ہے, جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اپنے صفات اجمالی کے ساتھ میں اپنا مشاہدہ فرما رہے ہیں, سمجھنے کے واسطے درجے بنے ہوئے ہیں. وہاں سے حقیقت محمدی شروع ہوتی ہے, اس کو حقیقت محمدی کہتے ہیں. ذات محمدی الگ ہے, حقیقت محمدی الگ ہے. تو مراتب الہیہ 3 ہیں, اس کے بعد یہ مراتب کونی شمار ہوتے ہیں, عالم ارواح اور عالم مثال اور عالم ناسوت. عالم ناسوت یہ زمین سے لے کے آسمان تک جو پورا کا پورا عالم ہے وہ سب کا سب عالم ناسوت میں آتا ہے. عالم شہادت بھی بولتے ہیں, عالم شہادت میں آتا ہے. اس سے اوپر عالم مثال ہوتا ہے, بہت بڑا ہو, یہ عالم ناسوت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے, اتنے بڑے ہیں وہ, اتنے کمال والے ہیں وہ, ایسی صفات والے ہیں اللہ پاک کہ ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے, کچھ تصور نہیں کر سکتے. چیز میں چیز, 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 جگہ کے اندر جگہ, جگہ کے اندر جگہ, جگہ کے اندر بے شمار جگہ ہے. اب جیسے یہ خالی جگہ ہے, اس کے اندر ہوا ہے نا, ہوا کے اندر بہت بڑی جگہ ہے جس میں ہوا نہیں جا سکتی, کیونکہ ہوا کثیف ہے نا, تو وہ لطیف چیز میں نہیں گھس سکتی. وہ اس سے زیادہ ہوا سے جو چیز لطیف ہوگی اس کے اندر ہوا نہیں جا سکتی, اس کے واسطے اس سے زیادہ جو لطیف چیز ہوں گی وہ جا سکتی. ہوا کے اندر جو جگہ ہے نا بہت بڑی, وہ روشنی کی جگہ ہے. एक जगह हवा भरी हुई है उसमें मजीद हवा भरना चाहे तो नहीं भर सकते आप, जब तक कि वो पहली वाली खाली ना करें। आप टायर के अंदर हवा भरते हैं, आप ट्यूब में हवा भरते हैं, तो आप उसके अंदर हवा नहीं भर सकते मजीद, जब भर गई वो और मजीद आप भरेंगे उसकी कैपेसिटी के बाहर बस्ट हो जाएंगी, टायर बस्ट हो जाएगा, एकदम फट जाएगा एकदम, क्योंकि आप उसको उसकी ताकत से ज़्यादा। लेकिन आयन उस वक्त में आप उसमें रोशनी छोड़ना चाहें तो बहुत छोड़ सकते हैं, उसके अंदर रोशनी अगर आप छोड़ना चाहें तो रोशनी छोड़ सकते हैं। इसके अंदर हवा भरी हुई है, मजीद हवा नहीं आ सकती अगर आप भरें तो, जितनी भी इसमें आ सकती है भरती है, मजीद हवा भरने के बाद जगह खाली करना पड़ता। लेकिन उसके अंदर एक दुनिया, एक जगह है, वो जगह है जिसमें हवा नहीं जा सकती, वो बहुत बड़ी जगह है, वो उसमें रोशनी जा सकती। रोशनी इतनी इतना बड़ा मैदान है रोशनी का, इतनी बड़ी जगह होती है वो, उसकी कोई हद नहीं है। खुद इतनी जगह के अंदर अब ये 10-15 गोले लगे हुए हैं ना, आप 20 लगा दें, 100 लगा दें, 1000 लगा दें, 10,000 लगा दें, जगह है उसमें, फटेगा बस्ट नहीं होगा वो मकान, बस्ट नहीं होगा। क्यों? इस वास्ते कि उसकी जगह बहुत बड़ी है, वो उसके अंदर जगह जो होती है ना वो रूह की होती है, उसके अंदर जो जगह होती है ना वो हफ्ता आला के जलवों की होती है। बहुत अजीब ही है ये मामला। तो आलम मिसाल जो है ना, ये आलम शहादत से ऊपर का जो आलम है, ये आलम मिसाल के अंदर भी यही बात है कि वो यहां से दूर नहीं है, वो इस दुनिया से बाहर जाके नहीं होता, वो दुनिया के बाहर में भी है, दुनिया के अंदर भी है, वो यहाँ पे भी रहता वो, लेकिन वो जगह ऐसी होती है कि उसका वो इस जगह ये चीज उसमें नहीं आती, वो अलग चीज होती है बिल्कुल, बहुत बड़ा। हज़रत मुहीद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आलम मिसाल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये आलम शहादत पूरा उसके सामने ऐसे ही है जैसे बड़े मैदान में एक छल्ला, कुछ भी नहीं है उसको। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने भी लिखा है। अच्छा, आलम मिसाल एक ऐसा आलम है वो इस दुनिया से हटा हुआ, ये बुजुर्ग लोग जो हैं उससे रब्त पैदा करते थे इस दुनिया में रहते हुए। हज़रत मुहीद्दीन इब्न अरबी उन बुजुर्गों में से हैं, हज़रत शाह इस्माइल शहीद उन बुजुर्गों में से हैं। हज़रत शाह इस्माइल शहीद कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे, बहुत ही बड़े औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं। तो उनको इस दुनिया में रहते हुए आलम मिसाल से रब्त था उनका, आलम मिसाल में जाना आना, रवाबित पैदा करना, क्या है क्या नहीं देखना दिखाना, ऐसी ऐसी तफसीलात लिखी हुई उन्होंने अपनी किताब में। ये अक्ल हैरान हो गया, सब यानी समझ में आने के वास्ते कितना की टाइम लग जाता, बल्कि समझ में नहीं आता। वो पढ़ लेने के बाद, मौलाना बन जाने के बाद, मदरसे से सनद मिल जाने के बाद, उसमें भी 20 साल 25 साल 50 साल गुजरने के बाद भी जो है ना समझ जाए आदमी तो बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह वालों की बातें ऐसी होती हैं। अल्लाह ताला शानहू सबके रब हैं, ये मैं कह रहा था, वो रब्बुल अर्श हैं, वो रब्बुल रूह हैं, वो रब्बुल मलाइका हैं, वो रब्बुल जन्ना हैं, वो रब्बुल नार हैं, वो रब्बुल समावात हैं, वो रब्बुल सबके रब हैं, वो सबके करीब हैं, वो सबके अकरब हैं, वो सबको मुहीत हैं, वो हमको भी मुहीत हैं, हमारे साथ हैं, हर शय के साथ होते हैं, हर शय पर मुहीत होते हैं, वो हर शय पर शहीद हैं, वह अला कुल्ली शयइन शहीद, वो हर शय पर हाजिर हैं। कैसा होंगे ये नहीं पता, ये आदमी को समझ में नहीं आता। आता एक टाइम के बाद आता, एक लेवल के बाद आता, कि वो हर शय के करीब कैसा है। थोड़ा मजमून जहन में आया लेकिन मसलहत नहीं दिख रही सुनाना। अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इसी ध्यान के साथ में पढ़ो, इसको सिफत एहसान कहते हैं। रुकू में ध्यान, क़ियाम में ध्यान, सजदे में ध्यान, और ये मश्क करके ऐसी आदत इसकी डालना कि ये ध्यान नमाज के बाहर भी हो जाना, इबादत करना ऐसी अल्लाह की गया कि तुम अल्लाह के सामने हो। तो इबादत सिर्फ नमाज का नाम तो नहीं है, इबादत तो कुरान पाक की तिलावत का नाम भी है, तो तिलावत करते वक्त में ये ध्यान होना चाहिए। इबादत दुआओं का भी नाम है, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं आप दुआ पढ़ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, तारत खाने में जा रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, तारत खाने से निकल रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, سنت کو سنت پر عمل کرنا عبادت نہیں ہے کیا ہے؟ پھر عبادت ہے اس کے وقت دھیان رہنا. جب آدمی بیوی بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے؟ بیوی بچوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنا عبادت ہے, ان کی خبر گیری کرنا عبادت ہے. اس دھیان کے ساتھ اللہ پاک ہیں آپ, میں اللہ کے ساتھ ہی ہوں, ان کے ساتھ میں بھی اللہ ہے, میرے ساتھ میں بھی اللہ ہے. بچے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں, بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں, بیوی کے ساتھ بات کرنے میں, چھوٹوں کے ساتھ بات کرنے میں, بڑوں کے ساتھ بات کرنے میں, آفیسر کے ساتھ بات کرنے میں, آفیسر اگر ہیں تو اپنے ماتحت کے ساتھ میں بات کرنے میں, برتاؤ کرنے میں, سلوک کرنے میں. اللہ پاک کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے. کماتے وقت میں دھیان رہنا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ, اللہ پاک میرے ساتھ, میں اللہ پاک کے ساتھ ہوں, اللہ پاک میرے ساتھ ہیں, میرے قریب ہیں, مجھ کو محیط ہیں. چوبیس گھنٹے کے واسطے اندھیرے میں, ہمارے واسطے اندھیرا ہے, اللہ میں کے واسطے کیا اندھیرا ہے؟ ان کے واسطے اندھیرا نہیں. اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, تنہائی میں, لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ, اس کی مشق کرنا. یہ مطلب ہے تبلیغ والوں کے ایک جملے کا. جو بیچارے تبلیغ والے خود بھی دھیان نہیں دیتے اس پہ, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے. بولتے نا نماز ایسی سیکھنا ہے کہ زندگی صفت صلات پر آ جائے. کیا مطلب صفت صلات پر آنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ صلات میں آدمی پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو باہر پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے رہنے کی مشق کرنے کا ہے, پورا کا پورا وجود. کیونکہ نماز میں ہم اپنے دل سے شروع ہوتے ہیں, نماز دل سے شروع ہوتی ہے, نیت ہے نا سب سے پہلے, نیت تو دل میں ہوتی ہے, وہاں سے آدمی استحضار کرتا ہے, پھر اس کے بعد زبان ہے, پھر اس کے بعد پوری کی پوری باڈی ہے, اور پوری باڈی کے ساتھ کھڑے تو ہو جاتے ہیں مگر پھر رکو بھی کرتے اس میں, پھر سجدہ بھی کرتے اس میں, عاجزی اور ذلت ظاہر کرنا اپنے پوری جسم کے ساتھ میں. تو نماز کی صفت پر باہر کی زندگی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا بھی ہر کام 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہو جانا, ان کے سامنے میں ہو جانا. جیسے آدمی اللہ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے, ہر وقت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے سامنے لیٹ رہا ہے, اللہ کے سامنے کھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کما رہا ہے, اللہ کے سامنے ہی خرچ کر رہا ہے, اللہ کے سامنے بیوی بچوں کے ساتھ. اور حقیقت ہے وہ تو ہم اپنی غلطی سے یاد نہیں رکھتے, ورنہ صبح صبح وہ ایک حقیقت ہے, وہ ریئلٹی ہے, وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تعالیٰ شانہ یہ چاہتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے, روزوں کے ذریعے سے, قیام رمضان کے ذریعے سے, مختلف فضائل کے ذریعے سے, اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے اپنی صفات کا, اپنے اسماء کا, اپنی خصوصیات کا, اپنے کمالات کا, اپنے علم کا, اپنے حکمت کا, اپنی ربوبیت کا, ایک عجیب پوری دنیا, عجیب عجیب کائنات ہے. وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے, وہ کرنے کا ہے اپنے. ظاہر ہے کہ ایک محنت طلب چیز ہے, اس کی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آدمی کو وقت فارغ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے یکسوئی پیدا کرنا پڑتا ہے, کنسنٹریشن پیدا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے مراقبے کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے مجاہدے ہونا, یہ کمال حاصل ہونا. صحابہ کرام کا بڑا عجیب معاملہ تھا, صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے سے بعض مرتبہ دماغ چکرا کے رہ جاتا ہے. یعنی یہ جو بات میں بول رہا ہوں نا, یہ اپنی انتہا کے ساتھ جو باتیں بھی ہیں وہ ابتدا بھی کی بول رہا ہوں نا میں, وہ اپنی انتہا کے ساتھ جس دن کوئی صحابی مسلمان ہوتا تھا اس دن ملتی تھی اس کو. ایک مثال عرض کروں گا, آپ اندازہ لگا لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا دشمنوں نے, خلافت کے آخر میں مخالف ہو گئے تھے لوگ ان کے. عثمان جیسا آدمی, ذی النورین, فرشتے جن سے شرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, پھر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا, پھر دوسری بیٹی سے بھی آپ نے نکاح فرما دیا, پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا تو میں عثمان سے شادی کرتا. حضور کے اتنے چاہیے تھے, کتنی قربانیاں ان کی ہیں, بہت بڑی قربانیاں. لوگ مخالف ہو گئے, کہاں کہاں لوگ مخالف ہوتے ہیں, کیسے کیسے مخالف ہوتے ہیں, یہ بھی ذرا واقف ہو کے رہنا. ہر مخالف کے ساتھ ہو جانے کا نہیں رہتا, ہر مخالف حق پہ نہیں ہوتا. اب جو حضرت علی سے مخالفت کرے وہ حق پہ ہو سکتے ہیں, جو حضرت عثمان سے مخالفت کرے وہ حق پہ ہو سکتے ہیں. وہ تقریباً 500 آدمی جو ہے نا ننگی تلوار لے کے ان کے گھر کے اوپر حلہ بول دیا, 500 آدمی تھے, وہ پورے گھر کا گھیرا ڈال دیا کہ تم اترو عمارت پہ سے, تم اتر جاؤ, امیر المومنین نہیں رہنا. یہ ان کا وہ تھا, کیوں اس واسطے کہ آپ جو ہے نا انصاف نہیں کرتے, آپ جو ہے نا آپ اہل نہیں ہیں امیر رہنے کے. کس کو بول رہے ہیں؟ عثمان کو بول رہے ہیں, آپ امیر نہیں رہے, امیر رہنے کے اہل نہیں رہے. دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا, لوگ اس کو اتارو بولیں گے, تو اتارنا مت, تم مت اتارنا اس کو. جب اللہ ایک کرتا پہنا, اور کرتے سے مراد امارت ہے, اب اللہ نے مجھے پہنا دیا ہی, میں نے تو کوئی خواہش نہیں کی تھی, لیکن اب میں اتاروں گا نہیں, چونکہ اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے بولنے سے اس کے بولنے سے ایسا اتارنے کا نظام سلسلہ چاہا تو پورا دین ہی درہم برہم ہو جائے گا, دین کا سسٹم پورا ادھر ادھر ہو جائے گا, میں تو اتاروں گا تو نہیں. تو حضرت عثمان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم کو اجازت دو, یہ 500 ہیں قریب قریب, ہم ان سب کو مار ڈالیں, قتل کر دیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ چاہے میری جان چلی جائے, میں اپنے سامنے کسی کو جو مسلمان کہلاتا ہے اس کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا, میں کسی ایسے شخص کو, چاہے وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے, کائے کا ایمان ہے اس کے پاس, کیا اسلام ہے اس کے پاس, لیکن ہے تو اپنے کو مسلمان کو کہہ رہا تھا نا, یعنی کہ میں اس کا خون بہتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے میں خون نہیں بہانے دوں گا اور میں عمارت سے اتروں گا بھی نہیں. تو وہ جو 500 آدمی گھیر لیے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, یہی صورت ہے اب, اور کوئی صورت نہیں, ہم آپ کو مار ڈالیں گے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی اور وہ باتیں سنائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی تھی, اپنا مخلص ہونا بتایا, اپنا دیانتدار ہونا بتایا, اپنا امانتدار ہونا بتایا, اپنی قربانی جو اسلام کے لیے انہوں نے دی ہے وہ بتائی, کہ میں اگر میرے دل میں کچھ بڑائی پن کی خواہش ہوتی یا پیسہ جمع کرنے کی خواہش ہوتی یا چیزوں کی, تو میں ایسی ایسی قربانیاں دے چکا ہوں, تم سوچ بھی نہیں سکتے میرے بارے میں کہ جو ہے نا مجھے ان چیزوں کی کوئی خواہش ہوں گی. میرا تو معاملہ بالکل اللہ پاک کے ساتھ میں الگ ہے. تو یہ چیزیں بہت سنائی اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس میں ایک بات سنائی ہے صاحب, چکرا دینے والی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ سے اتنا دھیان رکھتا ہوں, اللہ کا اتنا ڈرتا ہوں, کہ جس دن سے مسلمان ہوا ہوں, اس پر یاد آیا مجھے, جس دن سے مسلمان ہوا ہوں اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے پیشاب کی جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا. شرم, لحاظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بایاں ہاتھ رکھا ہے, اللہ نے اس کام کے لیے بایاں ہاتھ رکھا ہے, سیدھا ہاتھ نہیں رکھا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ان کے صفت احسان کا اندازہ لگائیے, ان کے استحضار کا, تنہائی میں, طہارت خانے میں, غسل خانے میں, اور وہ بھی کمال ادب, یہ بھی نہیں خالی ادب, نہیں کمال ادب, اتنا احتیاط. ان کا یہ بیان ہے کہ تم مجھے مارنے پہ آئے ہوئے ہو, تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے آج تک میں نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. آپ سمجھ لو کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے, اور کتنا مجھے یاد ہے, میں نہیں ڈروں گا ان سے, میں ان کو یاد نہیں رکھوں گا, میں خیانت کروں گا, میں نافرمانی کروں گا, تم یہ سمجھتے ہو میرے بارے میں. وہ کمبخت تو کمبخت ہوتا ہے نا, اس کا کیا ہے, پھر بھی ان کو شہید کر دیا اس کے باوجود. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کی کیا شان, وہ یہ جو ان کا یہ جملہ ہے نا, جس دن سے میں مسلمان ہوا ہوں, جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے آج تک, تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے تھے اس دن وہ کہاں پہنچے ہوئے تھے, اس دن ان کی معرفت کا کیا حال تھا, اسی دن سے ان کا تعلق معاملہ کی کیا نوعیت تھی. صحابہ کرام ایسے تھے. تو ہمیں تو زندگی بھر محنت کرنے کے باوجود اس کا ایک شمع, اس کا ایک ہزارواں, ایک لاکھواں حصہ نصیب ہو جائے تو ظاہر نصیب ہے اپنے. اسے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب تعالیٰ شانو یہ چاہتے ہیں ہم سے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کو توفیق.
آمین.